الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة السجدة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنعام قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نتوب اليك فتوب توبة نصوحا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کافی طویل عرصے کے بعد اس مقام پر آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. میں نے اب سے ٹھیک ایک سال قبل لاہور میں عید الاضحیٰ کے موقع پر مختصر خطاب میں یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. حالات جس رخ پر جا رہے ہیں اس سے محسوس یہ ہوتا ہے، اگر ہم زمینی حقائق کو پیش نظر رکھیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب ہماری مہلت جو مہلت ہے وہ اب ختم ہو رہی ہے. یہ دوسری بات ہے کہ کوئی ڈیوائن انٹروینشن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص مداخلت ہو جائے تو اس کے امکان کو کبھی بھی رد نہیں کیا جا سکتا. وہ میری بات دو بنیادوں پر قائم تھی. ایک یہ کہ پاکستان کے بقا، قیام، جواز، اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو مثبت، ایک منفی. منفی پہلو زیادہ قدیم تر تھا، پرانا تھا. 1906 سے لے کر جبکہ مسلم لیگ قائم ہوئی تھی ڈھاکہ میں، 1930 تک جبکہ علامہ اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا تھا الہ آباد میں، تو تحریک مسلم لیگ اولاً تو عوامی شے نہیں تھی، صرف خان بہادروں اور وڈیروں اور سروں کی ایک جماعت تھی، بلکہ اسے جماعت کہنا غلط ہے، وہ ایک کلب تھا. اور اس میں پیش نظر بات کیا تھی کہ ہندوؤں کی اکثریت کی وجہ سے اور ان کے اندر جو ایک انتقامی جذبہ موجود ہے کہ مسلمانوں نے ہم پر ہزار سال حکومت کی ہے، اگر آزادی ہو جاتی ہے ایک ملک کی حیثیت سے، اس میں ویسٹ منسٹر ٹائپ ڈیموکریسی آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کے لیے غلام بھی ہو جائیں گے، ہم سے انتقام بھی لیا جائے گا، ہماری تہذیب، ثقافت، تمدن کو ختم کیا جائے گا، اکنامیکلی ایکسپلائٹ کیا جائے گا، یہاں تک کہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کے آثار موجود تھے کہ ہمیں شدھی کرنے کی تحریک ہو، شدھی کی تحریک چل چکی تھی. تو صرف تحفظ کا جذبہ تھا، خوف کا جذبہ تھا، یہ منفی جذبہ تھا. البتہ 1930 کے خطبے میں علامہ اقبال نے اس میں ایک انجیکشن لگایا ہے. میں نے مثال بھی دی تھی، جیسے کوئی مریض پڑا ہوا ہے بستر پر اور گلوکوز کی بوتل لگی ہوئی ہے، ڈرپ ہو رہا ہے، تو اگر کوئی انجیکشن لگانا ہے تو اب نیا پرک دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کی ٹیوب کے اندر انجیکشن جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو علامہ اقبال نے انجیکشن لگایا احیاء اسلام، ہمیں اگر ایک ایسا خطہ مل جائے کہ جس میں ہماری اکثریت، اور اس نے کہا کہ یہ یقینی ہے کہ ہوگا، اٹ از دی ڈیسٹینی، یہ تقدیر مبرم ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوگی. یہ تجویز نہیں تھی، یہ پیشن گوئی تھی. لیکن اس کے بعد کی بات بہت اہم ہے. اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ دور ملوکیت میں آ گئے تھے, اب ایک اسلام تو تھا اسلام خلافت راشدہ کا حضور کے دور کا, ایک بنو امیہ کے دور کا اسلام ہے, دنیا تو ظاہر کو دیکھتی ہے نا, پھر بنو عباس کا ایک اسلام ہے, ایک اسلام ترکوں کا اسلام ہے, مغلوں کا اسلام ہے, صفویوں کا اسلام ہے. تو اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے آ گئے تھے انہیں ہٹا کر اصل اسلام کی شکل دنیا کے سامنے پیش کریں, یہ تھا مثبت جذبہ اسلام کے لیے. اور قائد اعظم جو مایوس ہو کر جا کر ہندوستان میں بیٹھ گئے تھے, ہندوستان کی سیاست سے مایوس ہو کر دستبردار ہو کر انگلستان میں جا کے انہوں نے پریکٹس شروع کر دی تھی, سیٹل ہو گئے تھے وہ. 1932 میں علامہ اقبال گئے ہیں تیسری گول میز کانفرنس کے شرکت کے لیے, جس میں قائد اعظم شریک نہیں تھے, اس لیے کہ وہ سیاست سے بالکل دستبردار ہو چکے تھے, وہ لندن میں تھے پھر شریک نہیں تھے, علامہ شریک تھے. اسی موقع پر علامہ نے ملاقات کی ہے ان سے, اور یہ ملاقات میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مولانا روم کی اور شمس تبریز کی ملاقات. علامہ نے وہ انجیکشن قائد اعظم کو بھی لگایا, حالانکہ وہ اس سے پہلے خالص سیکولر ذہن کے آدمی تھے, ان کے اندر دین کے ساتھ کوئی خاص لگاؤ تھا ہی نہیں, پیدائشی طور پر اسماعیلی تھے, آغا خانی تھے, بعد میں سرکاری طور پر انہوں نے اثنا عشری مذہب اختیار کر لیا تھا, لیکن مذہب سے کوئی عملی لگاؤ نہیں تھا. لیکن یہ ملاقات ہوئی ہے, اس پہلو سے پھر وہ آئے ہیں, انہیں آمادہ کیا. حالانکہ انہوں نے اس سے پہلے ایس ایم اکرام ایک بہت بڑے مصنف ہیں ہمارے, اللہ ان پر رحمت نازل کرے, آب کوثر موج کوثر موج کوثر کے نام سے ان کی کتابیں ہیں, کوثر سیریز, اور وہ ہندوستان کی تاریخ پر انتہائی جامع کتابیں ہیں, مسلمانان ہند مسلم انڈیا, کلچرل پولیٹیکل مذہبی تینوں اعتبار سے. وہ پڑھ رہے تھے آکسفورڈ میں اور انہوں نے ملاقات کی قائد اعظم سے آ کر کے, آپ کیوں ہندوستان چھوڑ کر آ گئے, وہاں کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے. تو یہ تاریخی جملہ ہے قائد اعظم کا, جو قائد اعظم نہیں تھے ابھی, محمد علی جناح تھے صرف. ہندو ناقابل اصلاح ہے, یہ ان کی 30 برس کی محنت کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ہندو مسلم کوئی مفاہمت کے لیے کوشش کی ہے, سر توڑ کوشش کی ہے. گوکھلے جیسے شخص نے کہا ہے کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہے, تو ہندو ناقابل اصلاح ہے. اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کا بڑے سے بڑا لیڈر جو بات مجھ سے صبح کرتا ہے شام کو جا کر ڈپٹی کمشنر کو یا گورنر کو بتا دیتا ہے, اب میں ایسی قوم کی قیادت کروں تو کیسے کروں, 100% درست بات. بہرحال علامہ اقبال کا دیا ہوا انجیکشن کارگر ہوا, واپس آئے. اس کے بعد 1937 سے 1947 تک انہوں نے قوالی گائی ہے, قوالی, یہ قوالی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں اگرچہ اسے سمجھا جائے گا کہ میں توہین کر رہا ہوں, لیکن میں ابھی جو تقریر کر کے آیا ہوں تو میں نے اپنے لیے بھی لفظ قوالی استعمال کیا ہے. میرے بارے میں ایک صحافی نے یہ کہا کہ یہ قرآن کے قوال ہیں, میں نے کہا بہت اچھا خطاب مجھے دیا ہے, واقعتا میں تو تکرار کر رہا ہوں, ماہر کے خاندائیں فراموش کر دائیں اللہ حدیث دوست کے تکرار بھی کنے, قوالی میں تکرار ہی ہوتی ہے نا. اب میرا درس قرآن ہے, ہو رہا ہے ٹھیک ہے, سال بسال ہو رہا ہے, پورے رمضان میں ہو رہا ہے قوالی. اسی طریقے خود اقبال نے ایک مرتبہ اپنے لیے لفظ قوال استعمال کیا ہے. مولانا محمد علی جوہر نے ان سے کہا, یہ روایت مجھے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے سنائی تھی, ایک مرتبہ جوہر لاہور آیا اور ٹھہرے ہوئے تھے علامہ کے پاس, تو ایسے ہی بے تکلف میں کہا کہ اقبال ذرا ادھر منہ کر, میں تیرے منہ پر تھوک دوں, تیرے ایک شہر نے مجھے مسلمان کر دیا تو وہ اب بھی کافر کا کافر ہے. تو علامہ اقبال کا جواب کیا تھا, بڑا پیارا جواب تھا, مولانا اگر قوال کو خود حال آ جائے تو پھر قوالی کیسے ہوگی, قوال تو دوسروں کو حال میں لانے کے لیے قوالی کر رہے. تو میں قائد اعظم کے لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ 10 برس قوالی کی ہے اسلام, ہمارا دین, ہمارا قانون, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارے اصول حریت, ہمارے اصول مساوات, ہمارے قانون اور ہیں، ہماری تمدن اور ہیں، ہماری زبان اور ہیں، ہمارا مذہب اور ہیں، ہمارے عقائد، ہم کیسے ہو سکتے ہیں ایک قوم؟ اور ہمیں چاہیے پاکستان کے ہم وہاں پر اپنے اسلام کا جو ہے بول بالا کریں. یہ قوالی تھی جس سے حال آ گیا مسلمانان ہندو، دیوانے ہو گئے، سارے حقائق نظر انداز کر دیے. ہندوستانی مسلمان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ ہم کبھی پاکستان میں شامل نہیں ہو سکتے، انہوں نے کیوں ساتھ دیا؟ یہ پاگل پن ہی تھا، جنون کہیے اس کو. جیسے کہ ہم قوالی کے اندر حال آتا، پوری قوم کو حال آ گئی، تب یہ پاکستان بنا ہے. اب صورتحال کیا ہے؟ 57-58 برس ہم نے اس مثبت پہلو، یہ مثبت پہلو تھا پاکستان کی تحریک کا، جس کا نتیجہ 1946 کے انتخابات میں ظاہر ہوا. پورے ہندوستان میں مسلمانوں نے ہند کی واحد جماعت مسلم لیگ. مثبت پہلو کی ہم نفی کر چکے ہیں، اسلام کا یہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا، کوئی پیش. منفی پہلو ختم ہو رہا ہے کہ دوستی کے راگ رکھ. ویسے بھی میں دیکھ کر آیا ہوں ہندوستان میں، اب وہ جو دشمنی تھی وہ ختم ہو چکی ہے. ہندوستان میں مسلمانوں نے بھی اور ہندوؤں نے بھی سیکولرزم کو ذہناً قلباً قبول کر لیا، مذہب انفرادی معاملہ میں چھوڑو اس کو. اور وہ جو دشمنی کی فضا تھی، دو تین نسلیں بیت گئی، پرانی کہانیاں پرانی کہانیاں ہو گئی. ظاہر بات ہے نہ منفی بنیاد اب ہے اور نہ مثبت رہی ہے، تو خاتمہ ہوگا لا محالہ. عقل اور منطق کا تقاضا تو یہی ہے. البتہ جیسا کہ میں نے کہا، اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی بات ہو جائے تو اس کی امید ہم لگائے بیٹھے رہیں گے آخری وقت تک. بہرحال یہ جو بات میں نے کہی تھی، اور پھر اس پر میں نے مکمل ایک تقریر کی تھی 1.5 گھنٹے کی قرآن آڈیٹوریم میں، پھر کتاب چا شائع ہوا تھا، اس کا عنوان ذرا بدل دیا تھا، پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات، اس عنوان سے وہ کتاب چا چھپا ہے، پھیلا بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس وقت جو صدمے کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں کہ جو بات میں نے اس وقت کہی تھی، میں نے کہا تھا 2-3 سال سے زیادہ کی مہلت مجھے اب پاکستان کی معلوم نہیں ہوتی. اس مرتبہ میں نے کہا ہے کہ اس تباہی اور بربادی کے آثار اب شروع ہو چکے ہیں. اس ایک سال کے اندر اندر دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی آپ سوچ نہیں سکتے. وہ تو یہ کہ دن بدن چونکہ ایک تدریجن تبدیلی آتی ہے، وہ تو جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پہنچ گئے. اسی اعتبار سے میں نے دو آیتیں جو آج پڑھی ہیں، سورہ سجدہ کی آیت، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ اللہ کا ایک قاعدہ اور قانون ہے ہمیشہ کا، ہم انہیں لازمن مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا اس بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ لوٹ آئیں، باز آ جائیں. 1971 میں وہ عذاب الادنی آیا، بدترین شکست کا کلنگ کا ٹیکا ہے، پاکستان دو لخت ہوا. کیا ہوا وہاں؟ قیامت صغرا بیتی، ہندوستان کے ہاتھوں شکست بدترین. شاید ہوش میں آ جائے، ہوش میں نہیں آئے، ہمارے طور و اطوار نہیں بدلے، شب و روز کے انداز نہیں بدلے، ہماری سوچ نہیں بدلی. اب شاید وہ عذاب الاکبر، شاید تو سر پر آیا ہوا ہے بڑا عذاب، جبکہ نصیب منسیہ ہو جائیں گے. میں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، جب کوئی ختم ہوتا ہے ملک یا کوئی سلطنت تو کیا زمین ختم ہو جاتی ہے؟ زمین تو ختم نہیں ہوگی بھائی، سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تھی پچھلی صدی میں، تو کیا وہ ملک ختم ہو گئے تھے؟ وہ سلطنت ختم ہو گئی، ملکوں کے حصے بکھرے ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، چیتڑے ہو گئے. اسی طرح سوویت یونین ختم ہوئی ہے تو کیا وہ زمینیں ختم ہو گئی، ملک ختم ہو گئے؟ نہیں، یونین نہیں رہی، اب ممالک ہے، چار ترک ممالک اس میں سے نکل آئے ہیں، اور جو ہے ایسٹ یورپ کی بہت سے ممالک نکل آئے ہیں. لیکن اب وہ یو ایس ایس آر کہاں ہوتا تھا یہ ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا، سلطنت عثمانیہ کہاں ہوتی تھی اس کا ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح پاکستان کا بھی اگر خاتمہ ہوگا تو اس کی کئی شکلیں ممکن ہیں. ایک یہ کہ اس کے حصے بکھرے ہو جائیں، ایک یہ ہے کہ کوئی دوسرا ملک اس پر پورے طور پر مسلط ہو جائے، بھارت مسلط ہو جائے، الیکس کر لے، جو اس کی دلی خواہش ہے ہمیشہ کی. اور تیسرے یہ کہ یہ بالکل بے معنی سی ایک شے ہو کر تابع مہمل بن کر رہ جائے ہندوستان کا. یعنی جیسے نیپال ہے تو نیپال کو 10 سے ضرب دے دیں وہ پاکستان بن جائے، بس یہ تینوں چیزیں خاتمے کی ہیں. بہرحال اب وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ عذاب اکبر جو ہے وہ قریب آیا پڑا. اچھا، اس عذاب کی میں نے آپ کو سورہ انعام کی ایک آیت کے حوالے سے دیا ہے کہ تین صورتیں ہیں ہوتی ہیں. قل هو القادر، اے نبی ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ اس پر قادر ہے، ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے اتار دے، آسمان سے اتر آئے کوئی عذاب، کوئی میٹرائٹ آ جائے بہت بڑا کوئی اور آ کر زمین کے ساتھ بینگ کرے، تم چاند ہی گر جائے زمین کے اوپر اور دھس جائے زمین کے اندر، جیسے کہ وہ قیامت کے قریب سورج کے اندر تو دھسے گا، سورہ قیامہ میں ذکر ہے اس کا، وجمع الشمس والقمر. تو ایک تو اوپر سے عذاب آ سکتا ہے اور ایک آتا ہے تمہارے قدموں کے نیچے سے، او من تحت ارجلکم، تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب آ جائے. یہ قدموں سے نیچے کا عذاب کی ایک علامت ابھی آپ نے دیکھی ہے سونامی کی، سونامی کے نام سے کیا ہوا، سمندر میلوں گہرا سمندر، اس کو ہوا کیا ہوا؟ وہ جیسے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا قیامت کا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس زمین کو کیا ہو گیا، تو ما لها، ما لهذا البحر، اس سمندر کو کیا ہو گیا، 30-40 فٹ اونچی لہر آ رہی ہے اور ہر چیز کو واش آف کرتی چل رہی ہے، اور سبب کیا تھا، زیر زمین زیر سمندر زلزلہ آیا. اب جو اس کی تعبیر میرے نزدیک ہے، میں کوئی جیولوجسٹ نہیں ہوں، لیکن جو لوگ زیادہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ باریکیوں کو زیادہ جانتے ہیں، موٹی باتوں سے صرف نظر کر لیتے ہیں. موٹی سی بات جو مجھے نظر آئی ہے وہ یہ ہے، سمندر کی تہ میں دراڑ کوئی بہت بڑی پڑی ہے، اس سے سمندر کا پانی اندر گیا، جوف الارض کے اندر جو زمین کا پیٹ، دراڑیں پڑتی ہیں دردروں سے، یہ جو پانی اندر گیا ہے، پھر جو اندر آگ ہے دہتی ہوئی، اس سے وہ ابل کر اوپر آیا دوبارہ، اور پھر اس کی شکل وہ بنی. چنانچہ یہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ بعض لوگوں نے جو سمندر کے کنارے کھڑے تھے دیکھا کہ سمندر پیچھے ہٹ رہا ہے، میلوں چلا گیا. آپ اگر یہاں کھڑے ہو کر سی ویو روڈ جو ہے اس پر دیکھے، سمندر تیزی سے پیچھے جا رہا ہے اور لوگ حیران حیران حیران، کہاں گیا سمندر، میلوں چلا گیا، اس لیے کہ پانی نیچے گیا ہے. پھر وہ جو آگ ہے اندر، اس آگ پر جو ابلا ہے وہ اور جو آیا ہے، تو پھر ہے یہ لہریں کہ جو اٹھی ہیں، اور 40 فٹ اونچی لہر، 50 فٹ اونچی لہر آ رہی ہے اور جو ہر چیز کو تباہ کر کے لے گی. اس کا نقشہ قرآن مجید نے دو صورتوں میں کھینچا گیا ہے، اور یہ دو صورتیں جوڑے کی شکل میں ہیں. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت، جب سمندر دہکائے جائیں گے، دہکائے جائیں گے، جیسے پرانے زمانے میں آپ دیکھا کرتے تھے نا کہ لوگ آتے تھے اور وہ برتنوں کو قلعی کرنے کے لیے تو وہ آگ جلاتے تھے، تو اس کے وہ دھونکنی ہوتی تھی، اس دھونکنی کے ذریعے سے، یا یہ جو سنار تھے یہ بھی اپنی، تو یہ گویا کہ جیسے دھونکنی سے آگ بھڑکتی ہے. ویزل بہار اور سجرت، جبکہ وہ بھڑکائے جائیں گے. اگلی صورت ہے اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، اور جبکہ یہ سمندر جو ہے یہ ابل پڑے. یہ نقشہ کھینچا، یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت ہے، بہت بڑے پیمانے پر ہوگی اس وقت، لیکن اس کا ایک ہلکا سا نقشہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے. تیسری شکل جو ہے عذاب کی، او یلبسکم شیعاً، ایک عذاب اوپر سے، ایک تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور تیسری شکل تمہیں آپس میں گروہ در گروہ تقسیم کر دے، لڑا دے، ٹکرا دے. اللہ کو نہ اوپر سے عذاب بھیجنے کی تکلیف کرنی پڑے، نہ زمین کو پھاڑنا پڑے، ایک دوسرے کے سر پھوڑو اور توڑو اور گردنیں بروڑو. او یلبسکم شیعاً ویذیق بعضکم بأس بعض، ایک کی طاقت کا بدلہ دوسرا چکھے، اس کی طاقت کا بدلہ تم چکھو. اس وقت صورتحال یہ ہے، اس پس منظر میں عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان پر تباہی کے بادل جو ہے ہر چہار طرف سے امٹ امٹ کر آ رہے ہیں. میں تھوڑا سا جائزہ لینا چاہتا ہوں، جو میں نے کہا کہ چونکہ ایک چیز وہ جو اقبال نے کہا ہے کہ میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں، دانہ 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 شب رات، اور پھر دن آ گیا سفید دانہ گر گیا، پھر کالا دانہ گر گیا، پھر سفید دانہ گر گیا، پھر کالا دانہ، تسبیح کے دانے گر رہے ہیں. تو ہم اس دانوں میں پتہ نہیں کر سکتے کہ حالات کدھر جا رہے ہیں. اکثر لوگوں کو توجہ ہی نہیں ہوتی، اپنے دھندوں ہی کی اندر سے فرصت نہیں ہے. اپنا اور اپنے بچوں کا بیٹ پالنا جو ہے وہی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ کسی اور کی طرف کیا دھیان دیں، توجہ ہو ہی نہیں سکتی. بہرحال ایک طرف آپ دیکھیے کہ بلوچستان میں اب آتش فشاں پوری طرح تیار کھڑا ہے پھٹنے کے لیے، اور صحیح کہہ رہے جو کہہ رہے کہ مشرقی پاکستان کی تاریخ اب بلوچستان کے اندر جو ہے وہ دوہرائی جائے. ذرا تاریخی پس منظر اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیں، بلوچستان کے اکثر بلوچ سردار پاکستان کے اندر شامل ہونے کے حق میں نہیں تھے. خان قلات نے تو بہت زور لگایا تھا کہ ہم آزاد بلوچستان قائم کریں، بہت بڑا علاقہ ہے ہمارا، پھر ہم سمندر پر بیٹھے ہیں، ہمارے پاس بڑے ریسورسز ہیں، آبادی بہت کم ہے، اور اکثر بلوچ رہنما جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں تھے. لیکن بہرحال اس وقت انگریز نے جاتے جاتے بھارت کو دو حصوں میں تو تقسیم کیا، اس سے زیادہ حصوں میں تقسیم کرنا اس نے اپنی مصلحت کے خلاف سمجھا، لہذا بلوچستان پاکستان میں شامل ہوا. اس کے بعد سے مسلسل بلوچ سردار، اور سرداری وہاں نظام ہے، سوچنا سمجھنا غور کرنا رائے بنانا یہ عام کا عوام کا کام ہی نہیں ہے. عوام کل انعام سے بھی گئے گزرے، جس کو قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اول، وہ تو چوپایوں کے مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. سارا کام وہاں بلوچ سردار ہے جو کرتے ہیں، سوچتے ہیں غور کرتے ہیں، اور ان میں احساس محرومی شدید تھا، شدید، اور وہ احساس محرومی جو ہے وہ بار بار اٹھتا رہا ہے، سر اٹھاتا رہا ہے. دو مرتبہ ہم نے ایئر فورس استعمال کی ہے پاکستان کے کسی اور خطے میں، سندھ کے اندر بھی 1983 میں فوج کو استعمال ہوئی ہے، وہ ایم آر ڈی کی تحریک جب شدت پر تھی، لیکن یہ کہ اس سے آگے کوئی ایئر فورس وغیرہ سے کوئی بمبارڈمنٹ نہیں ہوئی، وہاں ہوئی دو مرتبہ ہوئی. تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ ایک ایسا غیر مطمئن علاقہ تو ہمیشہ سے ہے، ابتدائی سے. اس کے اس عدم اطمینان کو بہت بڑی سپورٹ ملی تھی سوویت یونین کی طرف سے. سوویت یونین کی پالیسی تھی کہ قومیتوں کا پرچار کرو اور پھاڑو ان کو قومیتوں کے اندر. تو جیسے گریٹر عظیم تر کردستان کی تحریک تھی کہ کرد جو ہے وہ تین چار ممالک میں منتصب ہیں، اب بھی ہیں، ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، ترکی میں بھی ہیں، کچھ اور آذربائیجان وغیرہ میں بھی ہیں. اسی طرح بلوچستان کی عظیم تر بلوچستان، گریٹر بلوچستان موومنٹ، بلوچستان نیشنلسٹ موومنٹ، یہ بڑے زور شور سے اور روس کی تائید سے اور اس کی نصرت سے یہ تحریک چلی تھی. وہ تو یہ ہے کہ خود سوویت یونین کا معاملہ ختم ہو گیا، لہذا وہ بات دب گئی، اب وہ پیچھے وہ سپورٹ نہیں ہے، لہذا وہ موومنٹ ایک عرصے کے لیے ہمیں محسوس ہوا کہ شاید اب ختم ہو گئی. لیکن معاملہ وہی تھا کہ آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. ان میں وہ احساس جو ہے اپنی محرومی کا، اور خاص طور پر یہ کہ علاقائی خود اختیاری، اٹانومی، علاقائی یا صوبائی، اور صوبوں کو ہم نے اتنا مقدس مقام دیا ہے اپنی تاریخ کے اندر کہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے نازل ہوئے. کمشنریاں نئی بن گئیں، ضلع نئے سے نئے بن گئے، تحصیلیں ہوتی تھیں وہ اب ضلع بن گئے ہیں، لیکن صوبے کو ہاتھ نہ لگانا، صوبے کی کوئی تقسیم نہیں، حالانکہ نہایت غیر فطری، نئے غیر منطقی، غیر معقول تقسیم ہے صوبوں کی، کہ ایک صوبہ تعداد آبادی کے اعتبار سے بقیہ تینوں صوبوں سے زیادہ ہے. اب ظاہر بات ہے کہ وہ صوبہ، اچھا وہ انگریز کے دور ہی میں زیادہ ایڈوانس تھا تعلیم وغیرہ کے اعتبار سے، سروسز کے اعتبار سے، اور اس کا ایک خاص سبب ہے، وہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، آج مجھے ڈر ہے کہ کہیں وقت جو ہے میرا ختم نہ ہو جائے اور بات پوری نہ ہو، اس کا خاص سبب تھا. باقی ہندوستان میں مسلمانوں سے انگریز نے حکومت چھینی، پنجاب میں انگریزوں نے آ کر مسلمانوں کو سکھا شاہی سے نجات دی، اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. سکھا شاہی تو بدترین حکومت ہے، سکھا شاہی ہی کے معنی کیا ہے؟ کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کچھ نہیں، سکھا شاہی. لہذا انگریز پنجاب میں مسلمانوں کا یوں سمجھیے کہ محسن بن کر آیا. سندھ میں مسلمانوں سے حکومت لی، تالپوروں سے لی، تو سندھ میں انگریز کے لیے کوئی اچھے جذبات کبھی پیدا نہیں ہو سکے، بلکہ آزادی ہند تک ہر موومنٹ جو ہے پیر پگاڑا کے جو یہ ان کے اندر بغاوت موجود تھی، آج اسٹیشن اڑا دیا، آج داخانہ لوٹ لیا، آج یہ کر لیا، انگریزوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کیونکہ پنجاب نے 1857 میں اپنی فوج بھیج کر مسلمان فوج اور دلی کا قبضہ دوبارہ لے کر دیا انگریز کو. اس فرق کو پس منظر رکھے، لہذا پنجاب کو ڈیولپ کیا ہندوستان انگریز نے. ایک کالج کی یوں سمجھیے کہ کالجز کی زنجیر ہے، ایس سی کالج بھاولپور اور ایمرسن کالج ملتان، ایس سی کالج لاہور، بڑے کالج سیالکوٹ، گارڈن کالج پنڈی، ایڈورڈس کالج پشاور، یہ سارا علاقہ، اور پورے سندھ میں کوئی کالج پارسیوں نے کوئی بنا لیا، کوئی مسلمانوں نے مدرسۃ الاسلام بنا لیا، کوئی برٹش انڈیا نے نہیں بنایا، انہیں دبایا. یہ تو نان مارشل ریس ہے، پنجاب کو اٹھایا تو پنجاب زیادہ ترقی یافتہ تھا اللہ خیر سل. تو جب ملک کے اندر ترقی ہوئی تو ترقی یافتہ حصہ پہلے سے جو تھا اس کو زیادہ مفادات حاصل کیے، موٹی سی بات ہے، اس میں کسی مدنیت سے کو دخل نہیں. بہرحال اس کا ایک احساس رہا محرومی کا، جو محرومی کا احساس بنگلہ دیش میں ہوا جس نے بنگلہ دیش بنا دیا، ورنہ مسلم لیگ پیدا بھاگ ہوئی ہے، اس کا تو وہ جنم بھومی ڈھاکہ تھی، اور وہ مسلم لیگ کی وہاں پر، حالانکہ وہی پنجاب والا معاملہ تھا جیسے یہاں پر تھا کہ یہ کتنی بڑی اکثریت تھی مسلمانوں کی پنجاب میں، ایسا ہی ہوگا 55-45 اتنا ہی تھا نا بنگال کے اندر، وہاں مسلم لیگ کی حکومت رہی کتنے طویل عرصے، یہاں ایک دن کے لیے بھی نہیں بنی. جو مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے ساتھ جتنا گہرا لگاؤ تھا بنگالی مسلمانوں کو، اتنا پنجابیوں کو تو نہیں تھا. سرحد میں تو آخری وقت تک جو ہے وہ ڈاکٹر خان صاحب کی کانگریس کی حکومت تھی، صرف سندھ تھا یہ اس میں مسلم لیگ کی حکومت تھی. بہرحال یہ جو حالات ہیں، اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ وہ لاوا پوری طرح پک کر اب پھٹ رہا ہے، اور اس کے دو شکلیں سامنے آئی، ایک ملیٹنٹ اور ایک پولیٹیکل ونگ، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے اس طرح کے معاملات کے اندر. فلسطین میں بھی ایک طرف ملیٹنٹس تھے اور ایک طرف وہ لوگ کے جو سیاسی گفت و شدید اور یہ اور وہ اس کے اندر رہتے تھے، اب وہ ملیٹنٹس کی قبر تقریباً ٹوٹ چکی ہے، انہوں نے گویا کہ ہار مان لی ہے، اسی لیے اب شہرود صاحب بھی خوش ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہو رہا ہے، ٹھیک ہو رہا ہے. لیکن ملیٹنٹس کے اندر طاقت نہیں، ایک ایک کو انہوں نے ٹارگیٹ کر کے ختم کر دیا. وہ اتنا بوڑھا شخص، معذور شخص شیخ یاسین، اس کو نہیں چھوڑا تو اور کس کو چھوڑ دیں. اسی طریقے سے اب معاملہ جو ہے وہاں ملیٹنٹ بلوچستان لیبریشن آرمی اور سردار نیگوشیٹ کرنے کا، آؤ ہم سے بات کرو، ہم تیار ہیں بات کرو. یہ صورتحال جو ہے، اب ترقیاتی منصوبے جو ہے اس سے اور آگ بھڑک رہی ہے. میں نے لاہور میں بھی کہا تھا کہ کتنے صنعتی منصوبے ایسٹ پاکستان میں لگائے گئے تھے، لیکن کیا ان کے احساس محرومی کے زخم کے اوپر مرہم رکھا جا سکا؟ آج آپ میگا پروجیکٹس کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہ اب بلوچستان کے عوام کے لیے خوشحالی آئے گی، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کا ہی تو باہر سے لوگ آ رہے ہیں، گوادر کی زمینیں یہاں بیٹھ کر خرید دی جا رہی ہیں، ان کے سودے ہو رہے ہیں، ان کی قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیا دیا جو ہے وہ تو یہاں سے ہو رہا ہے. گوادر کی سبزی منڈی کے اشتہار تو یہاں لگے ہوئے، آؤ خریدو. تو جب یہ ہوگا تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم تو ہو جائیں گے بالکل مائنورٹی کے اندر. تو یہ میگا پروجیکٹس بجائے کوئی مثبت نتائج پیدا کرنے کے، یہ تو منفی نتائج پیدا کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے باقی پاکستان سے لوگ یہاں آ کر آباد ہو، لیکن ووٹ دینے کا حق انہیں نہیں ہوگا، پولیٹیکلی ان کو حق نہیں ہوگا. یہ ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم اپنے پولیٹیکل مائنورٹی بن کر رہ جائیں اپنے صوبے کے اندر، ہمارا صوبہ ہے، ہماری سرزمین ہے. اس پر جو آگ پر تیل چھڑکا ہے مشرف صاحب نے، حالانکہ وہ خاصے مجھے ہوئے سیاستدان بن چکے ہیں اور اچھی اور نفی تلی زبان، لیکن جس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے کدھر سے ہٹ ہو گئے، وہ زمانہ گزر گیا، یہ تو صدر ہے کسی ملک کے صدر کی یہ زبان ہی نہیں ہے، یہ تو عام سیاستدان کی زبان نہیں ہے کہ اس طرح کی بات استعمال کرے، اور یہ صدر مملکت ہے تو اب اس سے ظاہر بات ہے کہ کیا رد عمل پیدا ہوگا، وہ غیرت اور حمیت، اور بلوچوں کے اندر غیرت اور حمیت تو پسماندہ اقوام کی یہی تو دولت ہوتی ہے، جو قوم جتنی پسماندہ ہوتی ہے اتنی ہی اس میں غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، اور جیسے جیسے ترقی آتی ہے غیرت اور حمیت کا جنازہ نکلتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے شہروں کی آبادی بڑھتی جاتی ہے غیرت اور حمیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، کہاں میں مان نوازی کرے ایک شہری آدمی، دیہات میں تو کوئی آدمی کبھی چلا گیا وہ بچھ جائیں گے، آپ کی سیوا کریں گے، آپ کو ویلکم کریں گے، آپ کے پاس تو روز کراچی کو خرید کر کے لیے آ رہا ہے، کوئی فلاں نہیں آ رہا ہے، کب تک آپ مہمان نوازی کریں گے؟ لہٰذا وہ ساری جو انسانی جو بنیادی انسانی اخلاقیات کی جو قدریں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں بڑے شہروں میں، اسی لیے حضور نے فرمایا تھا، اور یہ بات جب علامہ اقبال نے کہی تھی غالباً مسولینی سے یا کسی سے، تو وہ اشش کر اٹھا تھا کہ 500,000 کی آبادی سے زیادہ کوئی شہر نہ بسایا جائے، پھر اور نیا شہر بنا۔ بہرحال اب صورتحال جو بن چکی ہے تو ایک ڈائلیما ہے، اب اگر تو طاقت استعمال نہ کریں تو گویا کہ پسپائی، ابھی جو انہوں نے تماشا دکھا دیا ہے، اگر یہ ذرا زیادہ بڑے پیمانے پر سوئی کا ہوتا معاملہ تو کیا پاکستان میں قیامت صغرا نہ آ جاتی؟ سوئی گیس کا سلسلہ منقطع ہو جائے تو چولہے جلتے گھروں میں، سرد ترین علاقوں میں پانی گرم ہو سکتا، لکڑی والے ایندھن والے چولہے بنانے اور پھر ایندھن جھونکنا، وہ تو عورتیں ہی ختم ہوئی اب کے جو اینٹوں کے وہ لکڑی کے ایندھن سے جو ہے وہ دھونک دھونک کر اور پھکنیوں سے اپنا جو ہے پوری جان کھپا کر وہ روٹی پکاتی تھی، اب کہاں سے آئے گا؟ کارخانے بند، قیامت ہوئی، تو ظاہر بات ہے کہ حکومت کیسے بیٹھ کر دیکھتی رہے، اب بھی ان کی طرف سے ہو رہا ہے، حالانکہ فوج کی پیش قدمی ہو رہی ہے، گھیراؤ ہو گیا ہے، لیکن اب ریل کی پٹری پھاڑ دی کچھ اور کر دیں گے، وہ تو جو بھی دنیا میں تخریب کاری کے جو بھی انداز ہیں وہ تو سب کے سب اختیار ہوں گے، اور پھر یہ کہ نظر آ رہا ہے کہ پیچھے جو ہے بین الاقوامی قوتیں، چنانچہ جنگ کے جو ایک روزنامہ جنگ کے جو ایک کالم نگار ہیں غالباً حامد میر نام ہے لیکن مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے نام میں، قلم کی کمان کے نام سے کالم آتا ہوں، تو انہوں نے ایک کالم اگر آپ نے نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے، انہوں نے بتایا کہ ایک بلوچ نوجوان ان کے پاس آیا روتا توتا ہوا، کہا کس قدر تباہی آنے والی ہے، آپ میری بات سنیں، اچھا سناؤ، میں بلوچ ہوں، کوئٹہ میں رہتا تھا، میں بیکار تھا، مجھے کہا گیا آؤ تمہیں کام دلاتے ہیں، اعلیٰ کام دلاتے ہیں، مجھے ریکروٹ کیا، مجھے دبئی لے گئے، دبئی سے میرا نیا پاسپورٹ بنا، افغان پاسپورٹ بن گیا، جالی جو بھی ہوتے ہیں، پھر بینکاک لے گئے، وہاں بہت سے اور نوجوان بھی تھے، وہاں ایک تربیت گاہ چل رہی تھی، ایجوکیشن ہو رہی تھی، اور وہ کتاب جس کا میں کئی سال سے یہاں تذکرہ کر رہا ہوں، دی ٹوین ایرا آف پاکستان، سید ابو المعالی، بائی برتھ ہے بہاری، لیکن عین تقسیم ہند کے وقت پیدا ہوئے تھے، والدین کے ساتھ پہلے ایسٹ پاکستان گئے پھر ویسٹ پاکستان آ گئے، ابو المعالی سید بھی ہے، پھر یہاں انہوں نے تعلیم مکمل کی، پھر امریکہ میں یورپ میں تعلیم حاصل کی، وہ کئی پی ایچ ڈیز ہیں ان کے پاس، انہوں نے کتاب لکھی تھی ٹوین ایرا آف پاکستان 1992 میں، میں اس وقت سے تذکرہ کر رہا ہوں اس کتاب، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ 2006 میں پاکستان کے 8 ٹکڑے ہو جائیں اور خوشحال ترین علاقہ آزاد بلوچستان ہوگا، بلوچستان آزاد ہوگا، متمدن ترین، ترقی یافتہ ترین، خوشحال ترین علاقہ وہ ہوگا، اس کے پاس آپ نظر آ رہے ہیں، میگا پروجیکٹ ہوں گے تو آخر سب کچھ وہاں پر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، یہ سرمایہ دوڑا جا رہا ہے کہ نہیں وہاں،
اگر اس کے بعد اس کی علیحدگی ہو گئی تو یہی تو سرمایہ ان کے پاس رہ جائے گا نا، یہ تو ان کا اسٹارٹنگ کیپیٹل ہوگا. وہاں اس کتاب کا وہ کہتے ہیں کہ سبکن سبکن وہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. تو نیر آف پاکستان یہ تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ بین الاقوامی سازش ہے، یہ کوئی گھریلو اندرونی بات، اندرونی بھی ہے لیکن بین الاقوامی سازش ہمیشہ کسی نہ کسی اندرونی فیکٹر کے اوپر تو پاؤں رکھتی ہے نا، اس کے اوپر اپنی تعبیر کرتی ہے. کہیں کوئی دکھتی رنگ ہے اس کو پکڑے گی تو اس سے آگے بات چلائے گی. خود جا کر کوئی نیا مسئلہ پیدا کر دینا یہ آسان کام نہیں ہوتا کسی ملک کے اندر. پہلے سے پیدا شدہ اگر شیعہ مسلم کوئی منافرت ہے تو اس کو استعمال کر لو. اسی طریقے سے اب اگر ایک علاقے کے اندر یہ بے چینی ہے اور یہ معلوم ہے کہ منرلز کا سب سے بڑا خزانہ دنیا کا جو ہے وہاں پر موجود ہے، زیر زمین تیل کے ذخائر موجود ہیں، اس کے پاس وسائل کے تو کمی ہے ہی نہیں، اور اب اسے بنایا جا رہا ہے، وہ سنگاپور بنے گا یا ہانگ کانگ بنے گا، ہو سکتا ہے دبئی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. دبئی میں پیچھے کیا تھا سوائے ریت کے، آج کہاں سے کہاں پہنچا ہوا. امریکہ کا کوئی شہر بھی شاید اس کا مقابلہ نہ کر سکے. اب موجودہ جو دبئی ہے آپ کو معلوم ہے، سیون سٹار ہوٹل تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے جو دبئی کے اندر ہے. کئی سو ڈالر تو اس کے داخلے کی فیس ہے، آپ جا کر وہاں کچھ بھی نہ کر کھائیں پیئے رہے، صرف اس کی سیر کرنی ہے تو شاید $250 فیس ہے. ہاں اگر آپ چاہیں تو جا کر وہ $250 وہاں خرچ کر دیں، وہاں کیفے میں بیٹھے وہ پھر کچھ کھائیں پیئے تو وہ $250 میں ہو جائے گا، ورنہ آپ چلے آئیے، $250 تو داخلے کی فیس ہے. بہرحال اب اگر کوئی طاقت استعمال نہیں کرتے تو وہ اسکیم گویا کہ وہ تو آرام سے وہ تو ریڈ کارپٹ پہ چلتی ہوئی وہ اسکیم کامیاب ہو جائے گی، اور اگر طاقت کرتے ہیں استعمال تو ری ایکشن ہوگا، رد عمل ہوگا، طاقت اور بڑھے گی. جو کچھ مشرقی پاکستان میں طاقت کے استعمال سے ہوا تھا، چنانچہ مذاکرات جتنے ہو رہے ہیں سب کی ناکامی، کوئی مذاکرات نہیں. سب نے کہہ دیا کاؤلا مینگل نے بھی اور مری نے بھی کہ مکتی سے بات کرو، معاملہ اصل میں اس کا ہے، اور مکتی صاحب کے انداز جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں. ہم بندوق کی نوک پر، گولی کی نوک کے اوپر بات کرنے کو تیار نہیں ہیں. گویا کہ پاکستان کی مرکزی حکومت کو گولی کی نوک پر سرنڈر کرنا چاہیے. گولی تو پہلے آپ نے استعمال کی نا، آپ نے اڑائے سوئی کے تنسی بات آپ نے ختم کیے ہیں، راکٹ آئے ہیں. ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ لوگ ہوں گے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ تو کون نہیں جانتا کہ یہ تو ایک ہی شے کے دو محاذ ہوتے ہیں، ایک پولیٹیکل محاذ ہوتا ہے اور ایک ملیٹنٹ محاذ ہوتا ہے، اندر سے تو ایک ہوتے ہیں. تو اس کا نام ہے ڈائلیما، عقد لا ینحل، اس کا حل کوئی نہیں. طاقت استعمال کرے تب ری ایکشن ہوگا، آگ اور مزید بڑھے گی، لوگ مریں گے، اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ آگ، وہ حمیت، وہ خودداری، وہ انتقام کا جذبہ، جتنی پسماندہ اقوام ہوتی ہیں ان میں انتقام کا جذبہ بھی اتنا شدید ہوتا ہے. طاقت استعمال نہ کریں تو پھر آپ، اب ظاہر بات ہے کہ اس میں میں صرف مشرف سے یہ جو جملے اس نے کہے یہ بہت غلط ہے، کہ میں مشرف کو صرف جو ہے وہ دوش نہیں دیتا. یہ تو جو بھی نظام ہمارا چلا آ رہا ہے، ساری جو آئی ہے گورنمنٹ چاہے سیاسی ہوں، انہوں نے بھی وہ صوبائی خود مختاری کا جو مطالبہ سندھی نیشنلسٹ کرتے ہیں، بلوچی نیشنلسٹ کرتے ہیں، سرائیکی والے کر رہے ہیں کہ ہمیں تقسیم کر کے صوبہ علیحدہ بنا کے دو، تو آپ تو اس کو تس سے مس ہونے کو تیار نہیں. یہ کوئی آسمان سے لکھا ہوا تو نہیں آیا ہوا آپ کے پاس کہ یہ صوبے جو ہیں ان کو اسی طرح برقرار بھی رکھنا ہے، ان کی تقسیم بھی نہیں کرنی ہے، اور ان کو کوئی جو ہے وہ اختیارات بھی نہیں دینے، اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے اختیار. آخر امریکہ ہے، اس میں اسٹیٹس کے پاس کتنے اختیارات ہوتے ہیں، ٹیکسیشن ہوتی ہے نیو جرسی کے اندر. اب کیا ہے نیو جرسی کے درمیان، ایک دریا ہائی ہے صرف، ایک اسٹیٹ کے اندر سگریٹ کے اوپر ٹیکس ہے، ایک پر نہیں، لوگ جاتے ہیں وہاں سے سگریٹ لے کے آتے ہیں، اس لیے بھی ٹیکس نہیں، سستا سگریٹ ملتا. ہر اسٹیٹ جو ہے پیٹرول کے اوپر جو بھی ڈیوٹی لگاتی ہے وہ اس کی اپنی ہوتی ہے، وہ جس سے چاہے کم کرے زیادہ کرے، اسٹیٹ کو کرتے. تو بہرحال اس وقت صورت حال جو ہے، جو آج ہی میں نے دیکھا ہے ہمارے جو سیاستدانوں میں سے نسبتاً شریف، دھیمے مزاج کے، سوچ کرنے والے، اور جن کے دامن پر کوئی نمایاں دھبا تو نہیں دیکھنے میں آیا. سردار شیر باز تھا مزاری, ان کا آ گیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں, بلکہ اس مسئلے کا کوئی حل ممکن نہیں. یہ الفاظ ہیں, صرف انہوں نے کہا کہ فوری حل ممکن نہیں ہے, میرے نزدیک ممکن ہی نہیں ہے. ادھر جاتے ہیں تب بھی ادھر کھائی ہے اور ادھر کنواں ہے, کہاں جائے گا. اب اس سے ذرا اوپر چلیے, یہ تو ہے بلوچستان کا معاملہ. بلوچستان سے تقریباً ملحق ہے ایریا وزیرستان کا. بلوچستان کے اصل میں دو حصے ہیں, ایک جو افغانستان کے سرحد کے ساتھ ساتھ بیٹھے, یہ پختون ہیں, پٹھان لوگ, اور یہ پختون پٹی بلوچستان کی, پھر قبائلی علاقہ جو ہے سرحد کا اس کے ساتھ مل جاتی ہے, ساؤتھ وزیرستان نارتھ وزیرستان کے ساتھ جڑتی ہو جاتی ہے. وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, کتنا عرصہ ہو گیا, مٹھی بھر لوگ غیر ملکی, کتنے لوگ ہو, اور کہاں فوج کشی ہو رہی ہے, مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا. اور اس کے اندر جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں, پھر میں کہوں گا بیکورڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان میں وہ انتقامی جذبہ, غیرت, حمیت, آپ ان کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. انہوں نے پناہ دی تھی, یہ وہ ہے جو آپ کے بھی محسن تھے, امریکہ کے محسن تھے, جو آئے تھے روسیوں سے لڑنے کے لیے, اسلامی جہاد کے نام پر آپ انہیں کھینچ کھینچ کر لائے. اسامہ ابن بلادم لے کر آیا ہے, عمر عبد الرحمان لے کر آیا ہے, عبداللہ آزام لے کر آیا, یہ کون لوگ ہیں, اپنے گھروں کو چھوڑ کر کیوں آئے تھے, اسلام کے نام پر آئے, جہاد ہو رہا ہے, جہاد فی سبیل اللہ ہو رہا ہے. آج آپ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تو مار رہے ہیں, پکڑ پکڑ کر حوالے کر رہے ہیں, تو کیا انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے؟ اور جو جتنا ہوگا تمدن سے دور اتنا ہی فطرت کے قریب ہوتا ہے, یہ نوٹ کر لیجیے آپ. فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. میدانوں میں رہنے والے تو نرم و نازک ہو جاتے ہیں, نہ ان میں غیرت رہتی ہے نہ حمیت رہتی ہے. بڑے بڑے شہروں میں آباد ہو گئے, آرام, پانی, ٹوٹی کھولی پانی آ رہا ہے, اور جہاں پہ وہ پہاڑوں کے اوپر نیچے جا کر وادی کی گہرائیوں میں سے پانی کا جو ہے مٹکا یا برتن سر پر رکھ کر عورت چڑھ رہی ہے, مسلسل چڑھ رہی ہے اوپر پانی لا رہی ہے, کہاں وہ پانی کہاں یہ پانی, ٹوٹی کھولی, سوئچ آن کیا, لائٹ. ان آسائشوں میں رہنے والے تو وہ بھی پاکستان کا ایک ٹائم بمب ہے. اس میں یہ کہ میں نہیں کہہ سکتا وہ کب پھٹے گا, لیکن جب پھٹے گا تو نہایت خوفناک. اور ذرا اوپر چلیے, یہ قبائلی پٹی اوپر جا کر ملتی ہے شمالی علاقہ جات کے ساتھ. اس موقع پر جو ہوا ہے گلگت میں, اسکردو میں اور خپل میں, گلگت میں تو ہوتا تھا شیعہ سنی فساد ہوتا تھا, خپلو میں اور اسکردو میں تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ خپلو تو شاید نام بھی آپ نے پہلی دفعہ پڑھا ہو, میں نے تو چونکہ وہاں کے دو تین دورے کیے تھے ایک زمانے میں جبکہ آتش جوان تھا, اب تو ان علاقوں کا میں دورہ کر نہیں سکتا, لیکن یہ کہ وہ علاقے میں وہ تو بالکل ہندوستان کے سرحد کے ساتھ لگے ہوئے. خپلو سے کچھ آگے اسلام چوکی ہے پاکستانی فوج کی, جو آخری چوکی ہے, اس سے آگے جو بارڈر ہے وہ باغ ہے ہی نہیں, گلیشیئرز پڑے ہوئے. میں اسلام تک ہو کر آیا, چوکی آخری جو ہے. وہاں جو ہوا ہے کرفیو لگے ہیں, ظاہر بات ہے غیر ملکی ہاتھ ہے, جنہوں نے بھی کہا ہے بلوچستان میں, اور اب یہ وہ ہے او یل بے سکم شیان, یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے, وہ یوزی کبا بکم باسباز, اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے. اب ذرا یوں میں جا رہا ہوں کمان کی شکل میں, بلوچستان, وزیرستان, شمالی علاقہ جات, اب اتریے ذرا نیچے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. بگلی ہار ڈیم مذاکرات ناکام, ڈٹا کھڑا ہے بھارت اپنے مقام پر. آپ بھاگ کر گئے ہیں ورلڈ بینک, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار فائنل تو نہیں ہے, ہاں ہم کوئی غیر جانبدار لوگ مقرر کر لیں گے. لیکن میرے نزدیک بھارت کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہوگی, یہ ٹائم بار ہو چکا ہے یہ مطالبہ ان کا, اتنے سالوں سے ہم بنا رہے ہیں بولے کیوں نہیں ہے, اب کیا گئے ہوش میں آئے, ہمارا اتنا پیسہ وہاں خرچ ہو چکا ہے, ہمارا اتنی انویسٹمنٹ ہوئی ہے, پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, نہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں مجبور کر سکتی کہ پیچھے ہٹے ہو. نتیجہ کیا ہوگا؟ پنجاب کی زمینیں, سب سے بڑا دریا پنجاب کا چناب ہے, راوی تو ندی ہے, وگدی راوی چنا, یہ تو اس کو کہتے بھی مونس ہے, ندی پنجابی کا پرانا گانا ہے, راوی چل رہی ہے, چنا چنا ایک ہے مردانہ نام ہے, یہی وجہ ہے کہ جہلم بھی آ کر جب چناب میں ملتا ہے تو اسے جہلم نہیں کہتے, چناب کہتے, پھر جب راوی بھی آ کر مل جاتا تب بھی وہ چناب کہلاتا ہے, تین دریاؤں کا مجموعہ چناب کہلاتا ہے. اس چناب کا اگر یہ حشر کیا انہوں نے, اور دوسری طرف ہمارے شیر نے جو تقریر کی تھی اپنی وردی برقرار رکھنے کے لیے, جو فیصلہ دیا تھا, میں کہا تھا چند دنوں میں خوشخبری سناؤں گا ڈیم کی, وہ چند دن کتنے لمبے ہیں, وہ مارشاء اللہ کے 90 دنوں کی طریقے سے 900 دن یا 9000 دن کھینچتے چلے جا رہے ہیں, نہیں بن سکتا ڈیم, نہیں بن سکتا. وجہ کیا ہے؟ اسی طرح یہ بھی نوٹ کر لیجئے, کشمیر کے اوپر جو بھی آپ نے امیدیں دلائی تھیں سب خاک میں مل چکی ہیں. آخری بات وہ کہہ رہے ہیں, وہ تو ٹوٹ رنگ ہے ہمارا بس, ہاں مذاکرات ہوتے رہے ہوتے رہے ہوتے رہے, کیا فرق ہے, دو چار آدمی آئیں گے چند دن یہاں ٹھہریں گے باتیں کریں گے چلے جائیں گے پھر آ جائیں گے. آپ اپنی پبلک کو ذرا رکھیے مطمئن کیجئے کہ ہو رہے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, ہونا کیا ہے, اور ٹوٹ رنگ ہے, اور ہمارے سیکولرزم کی نشانی ہے یہ, اب سب سے پہلی مرتبہ یہ بات آئی ہے ان کی زبان سے اور یہ بات صحیح ہے, ہمیں حق بات کہنی چاہیے. میں ابھی ہو کر آیا ہوں, میں دیکھ آیا ہوں سیکولرزم وہاں کا, اب دیٹ از دی رول. اب ہندو قوم پرستی اور ہندو انتہا پسندی کا دور, بس ایک ویو آئی تھی اور وہ اب ختم ہو رہی ہے. مسلمان بھی ذہن قبول کر چکے سیکولرزم کو اور ہندو بھی قبول کر چکے. مطلب کچھ چھوڑو بھائی, مطلب ذاتی معاملہ, گھر میں کوئی آدمی کیا کرتا ہے, مسجد میں جا کے کیا کرتا ہے, مندر میں, قوم ایک ہے. دیکھو اپنے مالی معاملات کو, اپنے انتظامی معاملات کو, اپنے جمہوری حقوق کو, ان کے اوپر توجہ دو. تو سیکولرزم اگر مذہب کی بنیاد پر وہ ایک حصہ اور کاٹ دے, اچھا یہ تو بہت بڑی جگہ ہے, یہ تو ہارٹ آف ایشیا ہے, اس کو چھوڑ کیسے دے, وہ چھوٹی چھوٹی ٹائنی ریاستیں جو ہیں آسام سے آگے, ان کو چھوڑنے کو تیار نہیں بھارت. پتہ نہیں 8-10 ریاستیں ہیں, وہ ایک چھوٹی سٹی کون کے اندر, انہیں چھوڑنے کو تیار نہیں. تو یہ حالات ہیں جس کی بنا پر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, صورتحال. اب ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جمہوریت. بھائی جمہوریت بھی ٹھیک ہے, میں بھی اس کا قائل رہا ہوں کہ اصل میں تو پاکستان کا بقا اگر ہے تو اسلامی انقلاب کی شکل میں ہے, لیکن جب تک کوئی انقلاب نہیں آتا جمہوریت ہونی چاہیے, ورنہ چھوٹے صوبوں کے اندر سے احساس محرومی زیادہ ہو جاتا ہے. اگر انہیں موقع ہو جا کر بات کریں اور جمہوری حقوق حاصل ہوں, اپنے مطالبوں کے لیے جلسے کریں, جلوس نکالیں, یہ کریں وہ کریں, تو وہ جو ہے جس کہتے ہیں ہم کہ وہ غبار اندر سے نکلتا رہتا ہے, بھڑاس نکل جاتی ہے, ورنہ وہ دم پخت ہو جاتا ہے اندر ہی اندر معاملہ, پھر وہ پڑتا. جمہوریت کے وطن سے ہی پاکستان جو ہے اس کی ولادت ہوئی تھی, 1947 کے الیکشن سے ہوئی تھی. پاکستان کی ماں جمہوریت ہے, باپ اسلام ہے. اس الیکشن میں جو ووٹ ڈالے گئے تھے وہ اسلام کے نام پر تھے, تو باپ اسلام ہے, ماں جمہوریت. یہ میرا موقف رہا ہمیشہ, لیکن جمہوریت سے مسئلے کا حل کیا ہے؟ اصل بیماری کیا ہے؟ ہمیں قوم نہیں رہے، ہمیں ایک وہ جو قوالی تھی اس نے ہمیں پاگل بنا دیا تھا، اسلام 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 اسلام، مسلمان قوم مسلمان قوم مسلمان قوم، سب لسانی عصبیتیں دبتر رہ گئیں، سب ہماری جو نسلی عصبیتیں تھیں دبتر رہ گئیں، جب صوبائی عصبیتیں دبتر رہ گئیں، صوبائی عصبیت اس وقت تو تھی ہی نہیں، یہ تو اب بنی ہے صوبائی عصبیت، سب دب گئی اور ہم نے حال کھیلا 1946 کے الیکشن میں پاکستان بن گیا۔ اب اگر آپ وہ راگ الاپتے رہتے، اگر آپ نے اسلام کی طرف پیش رفت کی ہوتی، وہ قوم متحد رہتی، اس کے جذبات ایک جگہ ہوتے، اس کے سامنے ایک مقصد زندگی آیا ہوتا، کسی بلند تر مقصد کے لیے انسان اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کی قربانی دیتا، لیکن کوئی مقصد ہی سامنے نہیں، پھر اپنے مفادات ہی تو رہ جائیں گے نا، اپنی مصلحتیں رہ جائیں گی، اور ان میں تو ٹکراؤ ہونا ہی ہونا۔ لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ اس کی طرف سوچنے کو کوئی تیار نہیں۔ کچھ دانشور لکھ رہے ہیں اور میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، مخلص لوگ ہیں، قومی سوچ کو اس کے اندر سامنے آنا چاہیے مروع کار۔ بھائی قوم ہے کہاں؟ وہ قومی سوچ کہاں سے آئے گی؟ قوم ہی نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ جب سر سید احمد خان کے زمانے میں مسلمان قومیت کی کچھ بات شروع ہوئی تھی تو اکبر الہ آبادی نے بڑی پھپتی چسکی تھی، بڑی زوردار، دیکھ آئے قوم سنتے تھے جسے، قوم قوم دیکھ آئے، جلسہ دیکھ آئے قوم کا، چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، وہ مشن اسکول کے لڑکے ہیں، دیکھ آئے قوم سنتے تھے جسے، چند لڑکے ہیں مشن اسکول کے، اور اب تو وہ قوم بھی ناپید ہے، کہاں ہے قوم؟ قومیتوں کا دور ہے بھائی، تحلیل ہو چکی قوم آپ کی قومیتوں کے اندر، اور وہ قومی اور صوبائی عصبیتیں بہت مضبوط ہیں، بہت تکڑی ہیں۔ کہاں سے دانش آئے گی؟ قومی دانش آئے گی کہاں سے جبکہ قوم ہے ہی نہیں؟ بہرحال اب اس کا آخری بات یہ کہ علاج پھر کوئی ہے یا نہیں۔ میں بھی قوال ہوں، میں نے کہا ہے میں قوالی کر رہا ہوں، دمن کب سے، توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، یہ توبہ کی منادی کی تھی حضرت عزیر علیہ السلام نے، اور یہود کی قوم کے اندر اثر نوجوان پیدا ہو گئی تھی، لیکن یہاں تو زمین جنبت نہ جنبت گل محمد، یہی ہے مرنے والی امتوں کا عالم پیری۔ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہہ رہا ہوں، یہ شعر سنا رہا ہوں، آج کی بربادی پہ آج آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافنون۔ پاکستان کا قیام اللہ کی خاص حکمت عملی تھی، ہم خود ناکام ہوئے، ہم نے اللہ کی اس حکمت کو ناکام کر دیا، وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ۔ اسٹیٹ صرف پیسوں سے ہوتی ہے کیا؟ آپ کی اکانومی 10-12 ارب روپے اگر آپ کے پاس رکھے ہوئے ڈالر، تو قوم ناکام نہیں ہے، کامیاب ہے، وہ قوم ہے کہاں؟ اور جو مقصد تھا وہ کہاں ہے؟ تو وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ، ناکام ریاست۔ ایک پروفیسر زائری ہوتے تھے امریکہ میں، وہ بہت عرصے لاہور میں جو اسٹاف کالج ہے سب سے اونچا کالج، حکومت کے ٹاپ کے جو 20-21 گریڈ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ وہاں پر ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، وہ یہاں پر پڑھاتے رہے، وہ امریکہ میں جا کر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا ایک جملہ جو ہے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گیا تھا، لیکن میں نے کہا لکھا صحیح ہے اس نے، پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹیٹی، پاکستان ابھی تک اپنے تشخص کی تلاش میں ہے، میں ہوں کون، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں۔ اور آج اس ملک میں کوئی دانشور آپ کو نہیں ملے گا جو یہ نہ کہہ رہا ہو کہ پاکستان غلط بنا، آپ کی نوجوان تعلیم جا کر نسل کہتی ہے غلط بنا، کس لیے بنا؟ کوئی جواز ہی نہیں سامنے آتا، ہندوستان جاتے ہیں وہی ماحول وہاں ہے وہی یہاں ہے، وہی نظام وہاں وہی بینکنگ وہاں وہی یہاں ہے، وہی ملٹی نیشنل وہاں آ گئی ہیں، وہ میک ڈونلڈ وہاں بھی آ گیا یہاں بھی آ گیا، فرق کیا ہے؟ مسجدیں وہاں ہیں یہاں بھی ہیں. وہ تو چند ایک تاریخی مسجدیں جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جھگڑا اٹھایا ہے، ان میں سے بھی صرف ایک ہی کو مسمار کر سکے ہیں اور اسی سے مسلمانوں کے اندر جان پڑ گئی، زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا ہمیں ایک تو زندگی عطا کی تھی پہلی مرتبہ 1971 کا، جو پاکستان کی شکست تھی اور ریخ تھی. ہم نے اس وقت اس سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ پاکستان ہمارا محافظ ہے، اس کے بعد سے ہم نے سوچا پاکستان کو اپنی حفاظت کر لے تو بہت بڑی بات ہے، ہماری حفاظت کیسے کرے گا؟ ہمیں تو یہاں رہنا ہے اور بھیڑوں بکریوں کی طرح نہیں مرنا، مار کر مرنا ہے. پہلے تو ہماری ہمت اس وقت ہوئی. تو دوسری ہمت ہمیں جو دی ہے وہ جو مسجد ایودھیا کی گرائی گئی، بابری مسجد، مسلمان تل کر کھڑا ہو گیا. تعلیمی اعتبار کیونکہ بھارت کا دورہ کر کے آیا ہوں، 33 دن وہاں رہا ہوں، شمالی ہند بھی جنوبی ہند بھی، دلی علی گڑھ شمال میں، بامبے پونا بنگلور حیدرآباد دکن جنوب میں، تو میں وہاں کے حالات پر ایک تقریر کر چکا ہوں 1.5 گھنٹے کی اپنے ہاں آڈیٹوریم میں. اس کے مجھے نہیں معلوم یہاں کیسٹس آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، لیکن جنہیں معلوم ہو جو میرے وہاں کے مشاہدات ہیں، تاثرات ہیں، کیا حالات ہیں، ہم تو ان کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو وہ آپ اس کیسٹ کو حاصل کریں. بہرحال میں نے توبہ کی تکرار، توبہ کی ملادی میں کم سے کم 15 سال سے کر رہا ہوں. توبہ انفرادی، طے کرو اگر میری انفرادی اور خائلی زندگی میں، گھریلو زندگی میں کوئی شے خلاف اسلام ہے، مجھے ترک کرنا ہے، ترک کرنا ہے، ورنہ توبہ کی تسبیحیں پڑھنے سے توبہ نہیں ہوتی. وہ ذکر کا ثواب حاصل ہو جائے گا، آپ دانہ لے لے کے ایک ایک دانہ کرتے جائیے، یاد استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھتے رہیے، ذکر کا ثواب ہو جائے گا، توبہ تو نہیں ہوتی، چھوڑو. اچھا، اس سے اور کچھ نہیں ہوگا، آپ کی دعا تو ہوگی، اللہ سنے گا اگر آپ توبہ کر کے دعا کریں گے، ورنہ آپ دعائیں کرتے رہیے، آپ کے منہ پر دے مانی جائیں گے. تمہارا منہ نہیں ہے، لستو بالا شاہین، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم سے کیا مکالمہ کرتے ہو، کیا مانگتے ہو، تمہارا منہ نہیں ہے کہ ہم سے مخاطب ہو. اور سب سے بڑی بات، پاکستان ختم ہو جائے، کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں، ہم بھی اگر قتل ہو جائیں، تب بھی اگر ہم یہ توبہ کر کے اور اللہ کے دین کی جدوجہد کر رہے ہو تو آخرت تو سمجھ جائے گی نا، اور کچھ نہ ہو. پاکستان کو ہمارے ایمان میں داخل نہیں ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ایک تجربہ تھے، یہ تھا، کیا تھا، حال میں قوم آ گئی تھی ایک وقت میں، اور اس کا نتیجہ معجزے کی شکل میں نمودار ہو گیا. پھر ہم نے اپنے وعدہ خلافی کی ہے، منافقت کا روگ ہمارے دلوں کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. سورہ توبہ کی آیات نمبر 75, 76, 77 کے حوالے سے بارہا بیان کر چکا ہوں. تو پہلی توبہ جو ہے وہ تو فوری توبہ آج ہی آپ کر سکتے ہیں، اللہ طے کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، کوئی خلاف شریعت چیز نہیں ہوگی، میرے گھر میں پردہ ہوگا تو شرعی ہوگا، میری کمائی میں کوئی حصہ حرام کا نہیں ہوگا. اور ایک ہے ریاست کی سطح پر اجتماعی توبہ، قوانین کو اسلامائز کرنے کے لیے دستور میں جو بڑی بڑی شکیں موجود ہیں لیکن چور دروازوں نے ان کو غیر مؤثر کیا ہوا ہے، ان چور دروازوں کو بند کر تاکہ ایک عمل شروع ہو جائے. یہ پہلا آغاز بھی اگر ہو جاتا ہے اس پر تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آ جائے اور قوم یونس کی طرح ہماری اس توبہ کو اللہ قبول فرما دے گا. کہ عذاب کے آثار شروع ہو گئے تھے لیکن پھر اللہ نے لوٹا لیا وہ عذاب. یہی معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسی کے امید کے سہارے جی رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں اپنے کام کے اندر. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سیراؤں میں، امریکہ جاتا رہا، یورپ جاتا رہا. وہ تو یو اے ای کے اندر جو ہے 1994-95 پابندی لگ گئی، ورنہ وہاں بہت جاتا تھا، سعودی عرب جاتا تھا، اور اب بھارت 13 برس کے بعد میں گیا ہوں تو حالات بہت مختلف میں نے پائے ہیں، بہت مختلف. اس کے لیے تو میں نے عرض کیا ہے کہ میری تقریر جو ہے اس کے کیسٹ یہاں آ گئے ہوں، وہ لیجیے اور سنیے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.